Welcome to Ulama Profile. This Thursday evening, the 15th of October, the 2nd of Muharram, with myself, Ubaydullah Boja. We lost a colleague, we lost a close friend, we lost a unique and amazing person who by his nature was very different to many people, as we will come to learn and we will come to understand. In the very beginning, I would like to say, on behalf of the Ulama fraternity, on behalf of the Ummah, a very, very sincere condolence to our Ustad, to our teacher, to a friend of ours, Maulana Abdullah Dehla Rahim, Damat Barakatuhum Al-Aliya, the father of Mufti Ismail, who we're discussing tonight, and his family, just for them to understand that we are sharing with them in their sorrow and in their tragedy, and we in any way that we could possibly help them. What emotional hearts and tearful eyes, we would like to say that on behalf of the Ummah, the support of the Ummah is with you, the support of those that qualified at the Darul Uloom is with you, and more importantly, your pain at this hour is our pain as well. Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for Maulana Abdullah, his family, Mufti Ismail, siblings, and obviously those that have been studying under Mufti Ismail in the Rainsford Madrasa. We have, and we start today's program with a colleague of Maulana. He spent the better part of 7 years in the same class with Mufti Ismail, Maulana Bilal Mullah. Maulana, assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Maulana, it's always difficult to lose a colleague.
No, certainly, Maulana.
Maulana, your contribution regarding Mufti Ismail.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Maulana, jazakallah for the opportunity. And I think one of the comments you made in your very beginning was a very pertinent contribution, and that is that Maulana Ismail Rahmatullah Alayh was very, very different from others. Really, there's a lump in my throat when you say Rahmatullah Alayh. May Allah subhanahu wa ta'ala grant him the highest abode in Jannat, inshallah.
Ameen.
We, alhamdulillah, I had the good fortune of studying with Maulana for close to 7 years, and he was an amazing individual. I know our time is short and there's a time limit, but I'll just try and share with you, Maulana, a few observations from myself and then some contributions that I've received in the form of messages from my colleagues. Something that was amazing about Maulana was Allah subhanahu wa ta'ala had blessed him, as Allah has blessed his entire family, with amazing gentleness and amazing akhlaq and character. There is a very beautiful hadith in the Musnad of Imam Ahmad rahmatullah alayh. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, إذا أراد الله تعالى بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرزق. When Allah intends goodness with any household, then Allah blesses that household with softness and gentleness. Maulana Ubaydullah, I'm sure you can relate to this. You know, having studied under Maulana Ismail's father, Maulana Abdullah, Damat Barakatuhu, may Allah subhanahu wa ta'ala preserve him and keep his shadow above us for many years, inshallah. So this household, this entire household has been blessed with amazing softness and gentleness. Yesterday one colleague phoned me and he said, one observation, 6-7 years we were together, I never ever seen this man, Maulana Ismail Rahmatullah Alayh, ever get angry.
Allahu Akbar.
Maulana Ubaydullah, you'll appreciate that. It's madrasa satis, it's ups and downs, it's 6-7 years, it's the classroom environment, it's the tension of imtihan, all the types of things put together. The combination over that for a long period of 7 years, he said, I never ever seen him get angry.
Akbar.
So Allah has blessed this family with amazing akhlaq. And another amazing outstanding quality was devotion, and we'll come to his akhlaq again. Now, devotion to his studies. Maulana Ubaydullah, you know, weak students like myself, the devotion or the little devotion we used to put in imtihan time, that was like a standard pattern in Maulana Ismail Rahmatullah Alayhi's life.
Allahu Akbar.
So late nights, and just like his father, Maulana Abdullah Damat Barakatuhum, late nights in ibadat, late nights in helping students, late nights with the kitabs, you know, the famous Urdu couplets, that Maringe kitabo par kafan hoga warak apna. That was really his life. That was really his life that will die on the pages of our books. We'll die on our kitabs, and the pages of our books will serve as a kafan for us. His life was, his entire madrasa life was amazing dedication to his kitab. Another amazing quality, and one of my colleagues sent this to me as well, was his passion to help students who were perhaps weaker in something. And this friend of mine sent the message, and he said, that Maulana Ismail continuously explained to me the lesson if I did not understand it until he was convinced that I understood it.
Allahu Akbar.
So he would make sure, whether it's once, twice, thrice, five times, 10 times. And that was the devotion that he had. It was absolutely amazing devotion that he had. May Allah subhanahu wa ta'ala bless his soul.
Amen.
Coming back to the main quality which I feel in my humble observation in Maulana's amazing life was his akhlaq and his character. Absolutely amazing akhlaq. Maulana, I'm just going to read for you here some of the contributions from my colleagues on our, you know, on our WhatsApp group of our class. This is just for the listeners, inshallah. I just hope you guys are with me and to appreciate the life of this great alim of deen. This is Maulana Umar from Canada. Brothers, sorry, I can't stop thinking about all my memories of Maulana Ismail. He may have been the one guy I spoke with every day of my 6 years there.
Allahu Akbar.
He may have been the one guy I spoke to every day of my 6 years. And then he says that they were together in Jamaat somewhere and they seen a post, Maulana something was written Devla. So he said the guy took the time to vandalize the signpost too. That's the only sin I ever saw him commit.
Allahu Akbar.
So there was a sign somewhere, I don't know, in India, Pakistan with some Devla. And apparently Maulana Rahmatullah Ali knocked it out. And this was a very close colleague to Maulana Rahmatullah Ali. He says I'd spoken to him every day for the 6 years. And, you know, you can hide your wrongs from the ustads and from the other authorities of the madrasa, but your friends know everything.
And
the close colleague saying, that's the only, perhaps, if you can term it as a sin, that I seen the man commit.
Allahu.
Then, yes, Maulana Usama, Malaysia. He made a lot of qurbani in 1 year Jamaat. He stayed 2 months extra to keep me company in Bangladesh, so I wasn't alone.
Allahu.
Then he stayed another 2 months with me and Maulana Musa Kader in Pakistan. Yes, Maulana Lunat from Maputo. I will never forget him. He gave me one nasiha that till date I practice. When the class with which Maulana Zakir Kapadia were incompleted, so the next year for the first 2 weeks I was lost and alone because the previous year student was his good friend.
Gee.
He came to me and said something like, "These people are gone and you have to move on." From that time onwards, I can be very close to someone, but when it's time to move on, it's okay for me. This is Maulana Badr from Cape Town. Ya Salam. We grew closer in 1 year, especially Pakistan. I can't help but cry now, Maulana Umar. That's Maulana Badr. This is an interesting one, Maulana Salman Parker from Australia.
Australia, gee.
One of the most hilarious moments that was myself, Sheikhi is Maulana Badr, and him, that means Maulana Ismail Rahmatullah Ali, used to go do mashq of qirat in the Hifz class. We used to scream to the top of our voices in the dark.
Allah.
Now imagine this is a memory of a person in the darkness of the night, going in the basement of the Hifz class and raising his voice, reciting the word of Allah. What a person. May Allah subhanahu wa ta'ala fill his qabr with nur.
Ameen.
I'll just, if there's time, I'll just share one or two narrations, inshallah, that can be a means of inspiration for us all. If there's time, Maulana, just
sure,
two moments.
You can go ahead.
Jazakallah. The object of this, inshallah, is so that we can take lesson from the great legacy of Maulana Ismail rahmatullah alayh. There's a hadith in Tirmidhi Sharif, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, "Ma min shay'in asqalu fi mizani al-mu'mini yawm al-qiyamah min husni al-khuluq." There is nothing that is more weightier in the scale of a believer on the day of Qiyamah than good conduct. And that is perfectly what Maulana Ismail had achieved. Imagine for his friend to say, and I was in the same class, wallah, I had never seen the man angry. Then another hadith in Tirmidhi Sharif, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, a person will receive the highest abode in Jannah, and a za'imun bi baytin fi a'la al-jannah liman hasuna khuluquh. For that person who has noble conduct, he will achieve the highest abode in Jannah. And then Imam Tirmidhi rahmatullah alayhi quotes on the strength of Abdullah bin Mubarak rahmatullah alayhi as to what is the meaning of good conduct. May Allah give us good conduct and may Allah give us the ability to take that lesson from Maulana Ismail rahmatullah alayhi's life and really from that entire household, my beloved Ustad Maulana Abdullah. May Allah reward him abundantly. He's an Ustad that every student of the alim class is fond of. He says the definition of good akhlaq, Imam Tirmidhi says on the strength of Abdullah bin Mubarak, huwa taraqatul wajh, a smiling face. Maulana Ismail had a permanently smiling face. Wa bazlul ma'roof, to be good to others. Wa kafful adha, and not to harm anyone. These were the three qualities that were found to perhaps optimum level in the life of Mawlana Ismail rahmatullah alayh. Then Ashaj bin Qais radiallahu anhu came to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam told him, "Inna fika khaslatayn yuhibbuhum Allah." You have two qualities that Allah loves very dearly, al-hilmu wal-anah. Number one, patience and forbearance. And number two, you are very measured and calculated, you are not hasty. Any person that knew Mawlana Ismail, he was not like me running in the class late. He was very, very relaxed, very calm, very calculated, very measured. You'll never see him rushing. He had a very, very amazing, soft nature. Mawlana, perhaps one more narration. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ. And again, if I have to single out one quality of Mawlana Ismail rahmatullah alayhi from his rich legacy, I will say it was his softness and his gentleness. Here the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says in Tirmidhi, أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارِ. Should I tell you of that person on whom the fire of Jahannam is haram and forbidden? Sahaba said, yes, O Nabi of Allah. The Master sallallahu alayhi wa sallam said, تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ. تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ. The fire of Jahannam is haram upon that person who is close to the hearts of people. He was close to everybody's heart. And then there are three words, هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ. The essence of all these three words, a person that is gentle, a person that is soft-hearted, a person that is accommodating, a person that is that has a easy temperament, it's easy for him to mix with people. This was the quality that was found to a very, very high level in the life of Mawlana Ismail rahmatullah alayh. May Allah subhanahu wa ta'ala fill his qabr with noor.
Ameen.
May Allah grant him the highest abode in Jannah inshallah, and may Allah give us the ability to continue on his great legacy. And again, may Allah ta'ala reward our beloved Ustad Mawlana Abdullah sahab damat barakatuhum with the best of rewards. Certainly the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, "Inna hadhihi al-aqdam ba'duha min ba'd." He's seen one sahabi and he said, "Your feet resemble the feet of your father." Certainly there's a blood relation here. You see the softness of Mawlana Abdullah and you see the softness of his son. It's certainly blood relation. May Allah reward them all with the best of rewards.
Jazakallahu khairan Mawlana.
Jazakallahu Mawlana. Jazakallahu.
In the remarks that we made, we said Mawlana was very different. And I want to read you something Mawlana Burhan Mehtar posted in one of the ulama groups. He said, Mufti Ismail is 31 years old. Mufti Ismail never owned a bank account. Nor did he drive. Nor did he marry. He spent most of his vacations in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, a truly pious, young, inspiring alim. We still have ulama and people in our time. They're so distant from this world that they actually don't have anything to do or any inclination in this world as they would have or as other people would have, because they were totally, solely, only ready and waiting for Allah subhanahu wa ta'ala to call them. And that is why, my respected listeners, Mawlana was so different. He was disinclined from this world. And he was a person, and he was somebody that was had amazing akhlaq and amazing character. Respected listeners, we can say, and if anyone wants to, you can join the conversation, and you can also attribute with regards to Mufti Ismail Devla, rahimahullah. If you were a colleague, or if you knew Mawlana, or a student, the number is 011-854-1548. You could send me a WhatsApp text, the number is 071-878-9748. We have another colleague of Mawlana, very close colleague, I must add, Mawlana Mashal, all the way from Germany. Mawlana, assalamu alaikum wa rahmatullah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Mawlana, truly a great loss for your class, and may Allah subhanahu wa ta'ala replace and give you the ni'mah al-badal inshaAllah.
InshaAllah, jazakallah khairan for inviting me. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulullah. First of all, I would like to express my sincere condolences on the loss of Mufti Sahib Ismail Patel, his parents and his families and all his friends. May Allah subhanahu wa ta'ala raise his status in Jannah and his parents and give his families and his parents sabr jameel.
Ameen.
I can only confirm exactly the same what Mawlana Bilal said. I was even prepared to mention exactly the same ahadith which he has mentioned, because these ahadith actually, they describe Mawlvi Ismail how he was, like كله هين لين إنسان. He was a very such a gentle person and such a soft. And I knew him very well because we were also, you know, door to door neighbors, and we were together in the same class for so many years, and we even spent time together in Jamaat also in different many times. And I know him so well. Exactly the same as Maulana Bilal said. I've never seen him causing any harm to any person. Like, you know that hadith that al-Muslimu man salima al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. He never ever caused any. I've never seen him causing any harm to anyone or backbiting or talking about anyone. And he was a person who was living in his own world. He wasn't interested in this new fashion and these phones and what every youngsters used to have. Like, you know, everyone used to have a phone and all. He didn't even have that. He was like so disinclined from this world. He was, anytime we saw him, he was either busy with his door learning his Quran, or he was sitting in the Tikrar group with his friend Abdullah from Thailand and Molly Saeed Mia, and I don't know who else was with him, and they're sitting and, you know, making tikrar and of the dars of the lessons of and doing mutala. Whenever, even late at night after Isha classes finishes, people used to go to drink a tea or have a walk, and late at night when you pass through the class and see who was sitting, and he was sitting there, Molly smiled. He was sitting with his colleagues and doing tikrar.
Maulana Mashal, what was one incident that you had with him? It will be etched in your memory forever, and something you will remember, Mufti Ismail, rahmatullah alayhi bhai.
I remember him from his, as I mentioned, from his character, and we used to have a very good time also. It was a person, you could have a lot of fun with him also. You could laugh with him, you can have jokes with him as well. He wasn't just pious and, you know, only sitting quiet, and we used to have a lot of fun with him also. We used to have, you know, laugh together a lot, especially when you go out and on a journey and in Jamaat. And definitely, I think it's only a result of a good tarbiyat and upbringing of his parents. And of Maulana Abdullah, Damas Barakat, may Allah subhanahu wa ta'ala bless his, give him barakat in his life. He was like following exactly the footsteps of Maulvi Ismail. One day I remember I even asked him that question, but I was not joking with him. I said to him, Ismail, what did your parents do? What were the things he did with you so you become like this? I want my children also become like you. He was just laughing. He said, no, why? He said, no, but you better don't make that dua. I said, no, because I had children already when I was during the time of Madrasa. Yeah. So I asked him that question, and he was just laughing. He had so much tawadu, and he was so, he was so gentle and so humble. You know, he never thought I was serious about what I'm saying. But it was like that, and it was when the news reached me that about him, it was very hard for me to believe.
Muhammad, JazakAllah so much for your time. Allah subhanahu wa ta'ala reward you abundantly for it.
Inshallah.
I want to read you something that one of Morana's friends had made note of, and he said, my friend, I miss you. My heart begins to shatter. I cannot imagine what I may say to your respected father. Words I know not. Condolences I do not know how. The truth is, I cannot grip this news. I do not know how. You will always be remembered for your kind character. You will always be remembered for your humble nature. The first words I heard from you were, Allah is the sustainer. In the end, Allah has taken you to a place that is better. You never found a wife and a companion in this world, for your Rabb was not here. A perfect match was waiting for you in Jannah, Nikah with a hur to whom you are near. And in the last trip, the last trip that the person makes mention, the trip on the car with the students in which you lost control no longer could be recognized. The boy asks, Mufti, forgive me. In your final breath, you reply, I have forgiven you. This is what character is all about, respected listeners. Allah subhanahu wa ta'ala make us understand What a great person and individual he was, and how unique the family is. We have online with us at the moment Maulana Behmat. Maulana is from P. Maulana, assalamu alaikum wa rahmatullah.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Maulana, you had very close dialogue and relationship with Mufti Ismail. You want to share with us some of your interactions that you had with Mufti Saab?
Yes, Maulana, it's very, you know, surreal to actually be thinking that we will be speaking like this one day, that, you know, Maulana is no more with us, and that we would be speaking about him as if he never was. But may Allah Ta'ala grant him the highest stages in Jannah. Alhamdulillah, I had the good fortune of spending the entire 7 years in the very same class with Maulana Ismail. And, you know, he was the epitome of softness. He was always calm. He was always cool, very reserved. He didn't talk much. And when he did talk, then people would listen to him because he would always have something deep to say. So he was really a wonderful person to be with in the time that we were in Madrasa. And in the 7 years that we were together, we did spend some time, alhamdulillah, together. And, you know, Maulana, he had this group of friends, and I think we cannot pass the night without mentioning his closest group of friends. We had another classmate, his name was Maulana Ikram, rahmatullah alayh, and another brother, Yusuf and Ibrahim from Thailand. And we were this close group of friends, and I'm sure Maulana would remember this very vividly, that they would always be together. And, you know, this group of friends, they used to like to train together, so they would go for jogs in the morning. And they used to like to go to cook some meals on the weekends. And I used to join in sometimes on the weekends, you know, coming from Port Elizabeth. And not everybody had the good fortune of living in Johannesburg, where you can just go home for the weekend. So we would sit together and we would eat together on the weekends. And Allah Ta'ala had made it such that one night, I think it was in 2005, that the group of friends leaving Ismail, I only found out the day before he passed away, in actual fact, that he had wanted, or the day after he passed away, that he had actually wanted to go together with this group of friends. And it was the night before the final Jalsa of 2005. And this group of friends had to go somewhere on some errand, and they had passed away on that evening. And I was with my great grandfather Baji Batal rahmatullah alayhi, and there were some mihman, some visitors, so we had been attending to them. And in that time, I hadn't actually found out what had transpired that night before. But before Fajr Salah, I got a knock on the door. And one of the visitors came to tell me that there's somebody here to see you. So I said, it's very strange, you know, before Fajr, somebody coming to see us. And when I opened the door, it was none other than Maulana Ismail, who we now have to say, rahmatullah alayhi. And he comes to me and he says, do you know what? Maulana Ikram has passed away. I really could not believe it when he told me that. I said, please, what are you saying? He said, no, Maulana Ikram, rahmatullah alayhi, and all the others had gone out and they had passed away in an accident. And I clearly remember the thoughts going through my mind at the time, where I felt that, you know, everything was worthless and that nothing really matters as much as life does. And they, Maulana Ikram and the others, had left this world, and Ismail was standing before me and he was in tears, and he said that our friends have gone, they passed away in a car accident. And Allahu Akbar, it's 10 years later, and the same, and we are now in the same position, and we are saying the same things, what has happened. And Maulana Abdullah, the father of Maulana Ismail, had, subhanAllah, the day before Maulana Ismail passed away, he was here at home, who were with me in Port Elizabeth, and we had traveled together to East London. And while traveling on the journey, he mentioned to me that, you know, haven't you found a wife for your companion yet, for your classmate? Haven't you found a wife for him? I said, Maulana, we really have to do so. We really have to find a wife, you know, for Maulana Ismail. And little did he know that the very next night, Allah Ta'ala would unite him with his companions in Jannah, subhanAllah. So that is the life of, or those are some of the incidents which I remember of Maulana Ismail. You know, a wonderful person. The time that we spent together was indeed joyous, and was indeed full of barakah. And it's time that will be sorely missed. And there is one or two things which I can take from his life, and one or two points that we can learn. Obviously, for ourselves as the classmates, we would know him. We would know him as a good friend, and we would lament his loss. But for the listeners, I mean, what benefit can there be what the benefit is that we can learn two very important points which we can learn from his life. The very first would be that of taqdeer. You know, if you think back to that morning when Mawlana Ismail had come to inform me of the news of the passing away of our friend, and he was crying, and it was just 10 years later that Allah Ta'ala had the same taqdeer destined for him. And you think, why would Allah Ta'ala do that? And Mawlana Abdullah mentioned to me the morning after Mawlana Ismail passed away, when I had spoken to him, he said that, you know, Ismail had wanted to go with, but he stayed behind. And Allah Ta'ala had designed this to be 10 years later. And Mawlana Abdullah mentioned this to me himself. And he says that Allah Ta'ala alone knows what wisdom it was. The wisdom could only have been, Allahu A'lam, that Allah Ta'ala had wanted to take such great khidmat of deen from him for all of this time. Because Mawlana Ismail was such a person that he would never go for the, you know, for the limelight. He wouldn't be one that wanted to be known to everybody. Even when he would go for his tabligh or he'd go to make tarawih, he used to go to the most simple of places. I know he used to go for tarawih to Botswana, to some of the villages there. And some other people told me after they had gone to that village that they all regarded him. And this is when he was only in his third or fourth year of madrasa. They said they used to call him Mufti, because he had such a wonderful way of dealing with people, so humble, so easygoing that people loved him. And then,
Mawlana, we have two other callers. I'm going to say Jazakallah.
I mean, Jazakallah khairan to you, Mawlana. So just the two things is that we can take from him would be to understand taqdeer, and secondly, in the poem which you mentioned regarding forgiveness, may Allah Ta'ala grant us the ability to put this in the practice. Jazakallah khairan.
We have with us on the line Mawlana Shahul from Australia. Mawlana, when I sent him a message, will you come on air? But I told him it's going to be very late. He says, don't worry of the time. I lost a brother. Mawlana, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mawlana Shahud, you live on here. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. How are you?
Alhamdulillah. Mawlana, your input to a very, very close person you knew very, very well.
My input, it was a brother. He was a mentor. He was a leader. And he always says, keep on going. When I used to have troubles during my studies, he used to tell me, keep on going. Allah is with you. And that's all I can say. It's very emotional, and that's all I could say.
Jazakallah so much, Mawlana Shahud.
No.
We have on the line with us Mawlana Bilal. Mawlana, assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah, Mawlana.
Mawlana, Jazakallah for joining us. Your input to tonight's program.
Gee, Mawlana, alhamdulillah. I had the good fortune of going with Mawlana Ismail Saab, rahimahullah, to Ireland for Taraweeh. Although we were posted in different regions, Allah gave us the opportunity to spend at least 4 days together. In that 4 days, Mawlana's simple lifestyle, yet so pristine, it was beautiful, it was heart-rendering to spend this time with Mawlana. And hearing of Mawlana's passing on has put a pain in my heart. Mawlana was so pure, so clean, so sublime. His conduct, the way he used to speak, was so simple, yet so pristine. His taqwa and his innocence was enviable. He used to always be dressed head to toe with his oiled zulfa, his white kurta, his black turban. What an amazing person. I still clearly remember it was a Sunday afternoon, and I was asked to do the ladies' program, and Mawlana assisted me in preparing the program, and thereafter there was a question and answer session which Mawlana was supposed to have done. Then Mawlana never loved or liked the limelight, but to be in the spotlight. And I answered all the questions, he gave it to me, and I was told to speak and answer on Mawlana's behalf.
Mawlana, Jazakallah so much for your time this evening. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
I have one message I would like to read out. Alhamdulillah, every year Mufti Ismail, on the second day of Qurbani, when everyone was so tired, he used to come to the kraal and he used to slaughter the madrasa sheep. Hafiz Bashir Damal Barakatum says he saw him maybe slaughter up to 100 sheep the day after Qurbani. May Allah subhanahu wa ta'ala accept. Respected listeners, before we get Mawlana Abbas on, one of the senior ulama of Darul Uloom Zakaria, he is a close friend of Mawlana Abdullah, Mufti Ismail's father. I have something unique I want to play and something special, and that is the voice of Mufti Ismail Devla rahimahullah singing one of the nizams. Just wanted to sink in, let us just remember it, let us just go a little bit back and remember who we lost, and then inshallah we speak to Maulana Abbas.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم تلق دمعا على طلل ولا أريق بل لذكر الباني والعالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبت الوجد خطي عبرة وظنا مثل البغاري على
Respected listeners, that was the voice of Mufti Ismail Devla rahimahullah, who passed away last week, Sunday. Early on the Saturday morning, many of us were sleeping. It was probably 1-2 in the morning when the message came that Maulana had met up in an accident. Maulana was taken to the hospital, where Maulana, somewhere in between the time of the accident to the time when Maulana was taken, Maulana had passed on. And may Allah subhanahu wa ta'ala, really the heart goes out to the father, Maulana Abdullah, an amazing person, a unique individual, a soft, kind, wonderful man. May Allah subhanahu wa ta'ala grant him ni'm al-badal. And may Allah subhanahu wa ta'ala make it such that Allah subhanahu wa ta'ala grant the family the patience and the forbearance to be able to deal with a loss of such an amazing, such a unique son, that Allah subhanahu wa ta'ala had blessed him. Maulana's main feature of his life is Maulana was not inclined to this world. In many of the things that Maulana had done, many of the things that Maulana was doing, Maulana never worried of a bank account. Maulana never worried of a cell phone. Maulana was just concentrating, and Maulana was just continuously concerned with regards to his kitabs, with regards to his students, with regards to those that knew him. It was something that was in the life of Maulana, always smiling, soft in his approach, and a wonderful individual that we have. And that is, if you would like to call or you would like to give input with regards to Maulana, please do give us a call. The number is 011-854-1548. Alternatively, you could send me a text. The number is 071-878-9748. 071-878-9748. Mentioned is made that when Maulana was about to leave this world, and as the accident had happened, then the person that was with the car, driving the car, Maulana came to him and Maulana told him, this person told Maulana, "Maulana, please forgive me for what had happened." And with this he said, "Oh my friend, I forgive you. This is one of the students of Maulana. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for him. And may Allah subhanahu wa ta'ala fill Maulana's qabr with nur. And may Allah subhanahu wa ta'ala make it a means that Maulana's stages is uplifted. And Maulana is given the highest stages in Jannatul Firdaus, inshaAllah. We have on the line with us now a senior alim of Darul Ulum Zakaria, Maulana Abbasa. Maulana, assalamu alaikum wa rahmatullah.
Ji, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Maulana, aap Mufti Ismail sahab ke ustad bhi hai, aur inke walid sahab, Maulana Abdullah sahab ke saath gehre taluk bhi hai. Maulana, aap kuch apne Mufti Ismail rahmatullahi alayhi aur inke khandan ke bare mein kuch roshni dal diye.
جی ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی
آپ شروع کر سکتے ہیں مولانا
اچھا ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتہ ومن استن بسنته الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس سائقة الموت صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ریڈیو اسلام پر مفتی اسماعیل دیولا مرحوم کے متعلق پروگرام سننے والے تمام کے تمام حضرات کی خدمتیں اولاً احییکم بتحیت الاسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
مجھے عزیزم مولانا عبید اللہ بھجا صاحب نے پیغام بھیجا میسج بھیجا کہ مفتی اسماعیل دیولوی مرحوم کے متعلق چند باتیں جو میری معلومات کی حد تک ہیں اس کو ذکر کیا جائیں حقیقی بات یہ ہے کہ مرنے والا انسان جب مر جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کے محاسن کے ذکر کرنے سے وہ جس دنیا کے اندر میں جا چکے ہیں انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ پیچھے رہنے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑا درس بھی ہیں سبق بھی ہیں عبرت بھی ہیں اور سننے والے لوگ وہ صفات وہ خوبیاں وہ کمالات جو مرحوم کے اندر میں پائی جاتی تھیں سننے والے لوگ ان میں سے انتخاب کر کے اپنے لیے اور اپنی زندگی کو ان صفات کے ذریعے سے مزین کر سکتے ہیں روشن کر سکتے ہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے مرنے والوں کی بلائیوں کا تذکرہ کرو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سامنے رکھ کر کے چند باتیں جو میں نے محسوس کی ہیں میری محدود معلومات کی حد تک ہیں میں سننے والے تمام لوگوں تک اس کو پہنچانا چاہتا ہوں ولا ازکی علی اللہ احدا اگر یہ باتیں درست ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے
آمین
اگر اس میں کوئی غلطی ہو کوئی سہو ہو کوئی خطا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے
آمین
جہاں تک مرحوم مفتی اسماعیل کے والد صاحب کا تعلق ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے والد محترم حضرت مولانا عبداللہ دیولوی کے ساتھ ہمارا بھائی چارہ میں تعلق رہا اور تقریباً ہم دونوں کے درمیان پچھلے 30 سال سے تعلق ہیں 1981 سے لے کر کے 1984 تک 4 سال تک ہم دونوں مولانا عبداللہ صاحب کے ساتھ ایک ہی درجے میں ایک ہی کلاس میں ایک ہی مدرسے کے اندر میں رہے مرحوم کے والد محترم حضرت مولانا عبداللہ صاحب انہوں نے دارالعلوم فلاحی دارین میں اپنی تعلیم کو مکمل کیا آکر نے راندے دار العلوم اشرفیہ میں تعلیم مکمل کی. اس کے بعد ہم دونوں نے ساتھ میں سفر کیا ندوۃ العلماء کا, اور چار سال تک ہم دونوں ندوۃ العلماء میں ساتھ رہے. مولانا عبداللہ صاحب 1985-86 کے بعد یہاں ساؤتھ افریقہ جنوب افریقہ تشریف لے آئے. میں دار العلوم اشرفیہ میں خدمت انجام دیتا رہا, پھر قضا و قدر نے میرے لیے بھی یہاں کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اور 1990 میں بھی یہاں پر پہنچا. اس وقت سے لے کر کے اب تک الحمدللہ ہم دونوں کے درمیان برادرانہ تعلق رہا, بھائی چارانہ تعلق رہا. پچھلے 30 سال کے عرصے میں تعلقات کے اندر میں کوئی الحمدللہ رنجش پیدا نہیں ہوئی, ایک دوسرے کو کوئی تکلیف ہوئی ہو ایسی کوئی بات پیش نہیں آئی. وذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. جہاں تک مولانا کے بیٹے مرحوم مفتی اسماعیل صاحب کا تعلق ہے, وہ یہاں دار العلوم سے 2007 میں انہوں نے اپنی رسمی تکمیل فرمائی. میں جہاں تک جانتا ہوں کہ صف الاول سے لے کر کے صف السابع تک مجھے تقریباً 7 سال تک انہیں پڑھانے کا موقع ملا. کلاس میں بھی جو مدرسے کے اوقات ہیں وہ مدرسے کے اوقات میں, جو کلاس کا نظام ہے وہ کلاس کے نظام کے ساتھ بھی ہمارے سامنے پڑھتے رہے. اس کے علاوہ عشاء کی نماز کے بعد جو تھوڑی دیر پڑھانے کا نظام برسوں سے الحمدللہ جاری ہے, تو عشاء کی نماز کے بعد بھی وہ آ کر کے پاس پڑھنے کے لیے آتے رہے. لیکن میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں, اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس پروگرام کے سننے والوں میں ان کے بہت سے رفقا بھی ہوں گے, ہمارے دار العلوم کے بہت سے طلبہ بھی ہوں گے, ممکن ہے کہ اس سے ان کو فائدہ ہو جائے. میں ان کے بارے میں یہ گواہی دے سکتا ہوں کہ 7 سال کے پورے عرصے میں, حالانکہ 7 سال کا زمانہ کوئی مختصر سا زمانہ نہیں ہوتا ہے, اور 7 سال کے عرصے میں روزانہ ہی گھنٹے میں اپنے استاد کے سامنے آنا ہوتا ہے, لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ 7 سال کے عرصے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے ساتھ تو کیا, بلکہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دار العلوم میں پڑھانے والے جتنے اساتذہ ہیں ان اساتذہ میں سے کسی بھی استاذ کے ساتھ الحمدللہ فالحمدللہ ثم الحمدللہ کبھی بھی انہوں نے کوئی گستاخی بے ادبی کا رویہ اختیار کیا ہو, میری محدود معلومات کی حد تک مجھے ایک واقعہ بھی ایسا یاد نہیں ہے کہ 7 سال کے عرصے میں انہوں نے کبھی بھی کسی استاذ کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کیا ہو. یہ اتنی بڑی صفت ہیں اور اتنی اعلیٰ صفت ہیں کہ یہ 7 سال انہوں نے اس طریقے سے گزارے, کسی کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ نہیں کیا. حالانکہ آج کے لیے صفت کم ہوتی جا رہی ہیں, لیکن الحمدللہ اس معیار پر وہ 100% مکمل طور پر اترے ہیں. یہ ان کی سب سے پہلی بات ہے جس میں کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والے کے لیے بھی عبرت اور نصیحت کا سامان ہے. جہاں تک مفتی اسماعیل صاحب کی دوسری بات کا تعلق ہے, 2007 میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد الحمدللہ انہوں نے جماعت کے اندر میں بھی اچھا خاصا وقت لگایا, اور جماعت میں اچھا خاصا وقت لگانے کے بعد وہ اس ملک میں بھی اور ملک کے باہر بھی رمضان کی نسبت سے مختلف جگہوں کے اوپر میں ان کے سفر ہوتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج میں جو ایک خاص بات رکھی تھی وہ اختناق کی, وہ بہت جلدی اجنبی آدمی کو اپنا دوست بنا لیتے تھے, اور اپنا دوست بنا لینے کے بعد عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ دوست بنانے والا آدمی سامنے والے آدمی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. لیکن یہ ان کی عجیب بات تھی کہ وہ جس کو بھی دوست بناتے ان کو اپنے رنگ کے اندر میں رنگ لیتے تھے. ان کا جو بھی دوست بن جاتا تھا الحمدللہ ان کی صحبت کے نتیجے میں وہ نمازوں کا پابند، سنتوں کی پابندی کرنے والا، دین کے احکام کے اوپر میں عمل کرنے والا، ایسے کئی عوام ہیں جن کے ساتھ انہوں نے اختلاط کیا، دوستی کی، اور وہ بجائے اس کے کہ انفعال دوسروں کا اثر لیتے ہیں، لیکن الحمدللہ اپنی صحبت سے انہوں نے دوسرے لوگوں کو متاثر کیا، یہ ایک دوسری بڑی بات ہے جو ان کے متعلق کہی جا سکتی ہیں. تیسرے نمبر پر جو بات میں نے ان کے اندر میں محسوس کی وہ یہ ہے کہ یہ بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بھی ان کو عطا فرمائی تھی. علماء ربانیین کی صفت میں حضرت حسن بصری نے بہت باتیں لکھی ہیں، میں بہت مبالغہ نہیں کروں گا، البتہ ضرور کہوں گا کہ حضرت حسن بصری نے یہ بھی فرمایا ہے الزاہد فی الدنیا والراغب فی الآخرہ، کہ حقیقی عالم وہ ہوتا ہے کہ دنیا کے ساتھ تعلق کم ہو اور آخرت کے ساتھ تعلق زیادہ ہو. یہ بات بھی میں نے بدرج عتم ان کے اندر میں محسوس کی کہ دنیا کے ساتھ انہوں نے اس پوری زندگی کے اندر میں کوئی خاص تعلق نہیں رکھا، وہ آخرت کی طرف زیادہ متوجہ ہو گئے. انہیں اس کی کوئی نہیں پڑی تھی کہ اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، اچھے کپڑے کہاں ملتے ہیں، دنیا کی انجوائے کی اور موج وغیرہ کی چیزیں کیا ہے، ان چیزوں کے ساتھ انہوں نے کوئی تعلق نہیں رکھا، بلکہ انتہائی سادہ زندگی انہوں نے گزاری اور سادگی کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کو مکمل کر لیا. یہ تین باتیں میں نے ان کے متعلق بتائی، ایک تو ادب کے متعلق کہا، دوسرے نمبر پر کہا دوسرے لوگوں کو متاثر کرنا، اور تیسری بات میں نے ان کے متعلق ذکر کی کہ دنیا کے ساتھ ان کا تعلق بہت کم رہا، آخرت کے ساتھ ان کا تعلق زیادہ رہا. چوتھے نمبر پر جو بات ان کے اندر میں نے محسوس کی وہ یہ ہے کہ وہ جو بھی نیک عمل کرتے تھے ان کے اندر میں اخفا بہت تھا، اپنے نیک عمل کو وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے. انہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ میری معلومات کی حد تک عمرہ کیا ہے، ورنہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ عمرے کے لیے جانے والے جو احباب ہوتے ہیں سب کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں، ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں، لیکن میں مدرسے میں رہتے ہوئے بھی جب تک یہاں تک کہ وہ یہاں سے گئے، دو ہفتے انہوں نے حرمین کے اندر میں گزارے اور دو ہفتے حرمین کے اندر میں گزار کر کے آئے، اس کے بعد تک مجھے پتا نہیں چلا کہ وہ عمرہ کر کر کے آئے ہیں. جب دو تین مہینے کے بعد جبکہ ان کا عمرہ کا سفر ہو چکا تھا، میں نے ملاقات کی تو مزان میں نے ان سے کہا کہ بھائی مولوی اسماعیل آپ عمرے کے لیے گئے، بتایا بھی نہیں، واپسی کا بھی پتا نہیں چلا، زمزم اور کھجور کا کوئی ہدیہ بھی نہیں پہنچا. تو وہ مسکرا گئے اور مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر چیز ظاہر کرنے کی نہیں ہوتی ہے.
اللہ اکبر.
تو ان کا یہ جملہ، میں تو ایک استاد تھا لیکن ایک شاگرد ہونے کی ایسے جو جملہ انہوں نے میرے سامنے کہا، اس سے مجھے بڑی عبرت ہوئی کہ یہ کتنی بڑی بات ایک چھوٹے سے جملے کے اندر میں کہہ گئے. گویا وہ اس بات کو کہنا یہ چاہتے تھے کہ بھائی یہ ایک عمل اللہ تعالیٰ نے کرنے کی توفیق دی ہے، اچھا ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو جائیں، مخفی طور پر ہو جائیں، کسی کو پتہ نہ چلیں. یہ ایک ایسی صفت ہے کہ بڑے بڑے لوگوں میں بھی کم پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ان کے اندر میں رکھی تھی کہ وہ اپنے اعمال کا اخفا کرتے تھے، دوسروں کے سامنے اپنے اعمال کو لانا نہیں چاہتے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ جو بھی نیک عمل کریں بس بینی وبین اللہ، میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں ہو. یہ ایک ایسی صفت ہے کہ اس میں بڑوں کے لیے بھی سبق ہیں، متوسط درجے کے لوگوں کے لیے بھی سبق ہیں اور چھوٹوں کے لیے بھی سبق ہیں. ایک آخری بات پانچویں نمبر کے اوپر میں کہی جا سکتی ہیں، بہت سے لوگوں کی زبان سے سنا بھی گیا کہ مفتی اسماعیل صاحب کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، نکاح کی بھی نوبت نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے نکاح ہوتا اولاد وغیرہ ہوتی. صحیح ہے افسوس کرنے والوں کو یہ بات کہنا چاہیے, لیکن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. یہ حدیث سے بڑی تسلی ہو گئی کہ مولانا اسماعیل صاحب نے, مفتی اسماعیل نے اپنے پیچھے اپنی نسبی اولاد کو یا کہ اپنی جسمانی اولاد کو نہیں چھوڑا, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ فراغت کے بعد 2007 سے لے کر کے 2015 تک تقریباً 8 سال سے وہ مختلف جگہوں کے اوپر میں پڑھنے اور پڑھانے کی خدمت انجام دیتے رہے. پچھلے 5 سال سے ایک ادارے کے ساتھ وابستہ ہو گئے. 8 سال میں نہ معلوم انہوں نے کتنے بچوں کو پڑھایا ہوگا, کتنے نوجوانوں کو پڑھایا ہوگا, جماعت کے اندر میں کتنے ساتھیوں کی رہبری کی ہوگی. اپنے آئی لینڈ کے سفر میں میرا بھی چونکہ وہاں کا سفر ہوا تھا, وہاں کے بعض ساتھی مجھے جانتے ہیں, ان ساتھیوں نے جو مجھے فون کے اوپر میں بتایا اور مولوی اسماعیل صاحب کی جو کارگزاری سنائی کہ آئی لینڈ میں مختصر سے عرصے میں جو انہوں نے کام کیا وہ ایسا کام ہے کہ اس کو بجایا نہیں جا سکتا ہے. تو یہ تسلی کا ایک سامان ہے, تسلی کی ایک بات ہے کہ اگر وہ اپنے پیچھے نسبی اولاد کو چھوڑ کے نہیں گئے, وہ اپنے پیچھے اپنی روحانی اولاد کو چھوڑ کر کے گئے ہیں. امید ہے کہ جن بچوں نے ان سے پڑھا ہے انشاءاللہ تعالی ان کا فیض جو ہے نسلن بعد نسلن اور طبقتن بعد طبقتن ان کا یہ فیض چلتا رہے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اس فیض میں ان کے والدین کے لیے بھی بڑی تسلی ہے کہ اگر وہ اپنی نسبی اولاد چھوڑ کر کے نہیں گئے, وہ اپنے پیچھے اپنی روحانی اولاد کو چھوڑ کر کے گئے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کا یہ فیض اور ان کا یہ اجر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی قبر کے اندر میں ان کو پہنچتا رہے گا. یہ اتفاق کی بات ہے کہ ان کا نام بھی اسماعیل ہے. میں نے عربی ادب کی کتابوں کے اندر میں پڑھا ہے کہ مسلم ابن ولید ان کے ایک بیٹے تھے, ان کا نام بھی اتفاقاً اسماعیل تھا, اور اسی طرح نوجوانی کے اندر میں انتقال ہو گیا تھا. تو مسلم ابن ولید نے اپنے بیٹے اسماعیل کی وفات کے موقع کے اوپر میں کہا تھا وَإِنِّي وَإِسْمَاعِيلَ يَوْمَ وَفَاتِهِ لَكَ الْغِمْدِ يَوْمَ الزَّوْعِ فَارَقَهُ النَّسْلُ. یہ مسلم ابن ولید نے اپنے بیٹے اسماعیل کی وفات کے اوپر میں کہا تھا کہ اسماعیل تمہاری وفات کا غم میرے لیے ایسا ہے, اور میں ایسا اس وقت محسوس کر رہا ہوں کہ میرے پاس میان تو باقی رہ گئی لیکن اس میں سے تلوار کو نکال لیا گیا ہے. دولت تو باقی رہ گئی, اس کے اندر میں سے پیسے کو نکال لیا گیا ہے, جسم تو باقی رہ گیا, روح نکال لی گئی ہے. تمہاری وفات کا میرے اوپر میں یہ اثر ہے اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میرے پاس میان باقی رہ گئی, تلوار کو نکال لیا گیا ہے. واقعتاً آج ہم سب جو ہیں ان کی وفات کے غم کو اسی طریقے سے محسوس کر رہے ہیں کہ میان تو باقی رہ گئی ہیں لیکن اس کے اندر میں سے جو تلوار ہے اس کو نکال لیا گیا ہے. اور آج ان کی وفات پر ابو تمام کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا. ابو تمام کے شعر کے بعد اور اس کی مختصر تشریح کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ابو تمام نے عبداللہ بن طاہر جو خراسان کے امیر رہ چکے ہیں, یہ عبداللہ بن طاہر کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تھا اس انتقال کے موقع پر ابو تمام نے ایک شعر کہا تھا لافی ادا تلک الشواہد منہما لو امہلت حتی تکون شمائلا ان الہلال اذا رأیت نموہ ایقنت ان سیسیر بدرا کاملا. ابو تمام عبداللہ بن طاہر کے بیٹے کی وفات پر کہتا ہے کہ ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ آج عبداللہ بن طاہر کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. کاش اگر عبداللہ بن طاہر کے بیٹے زندہ رہتے تو, اور اگر انہیں کچھ اور موقع دیا جاتا, اگر انہیں اور کچھ مہلت دی جاتی تو ان کے یہ بیٹے کمال کے درجے کو پہنچتے. اس کے بعد کہا کہ چاند جب پہلی تاریخ کو نکلتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن 14 دن کے بعد وہ بدر کامل ہو جاتا ہے. ہمیں بھی واقعتا اس بات کا افسوس تو ضرور ہے کہ اگر مفتی اسماعیل کی زندگی وفا کرتی, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے اندر میں اور کچھ برکت دیتا تو بڑی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے خیر کے اور بھی بہت سے کاموں کو وجود بخشتا, اور بڑی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے امت کو بڑا ہی فیض پہنچاتا, بہت ہی نفع پہنچاتا. لیکن ہم سب کا ایمان ہے اور ہم سب اس جان بات کو جانتے ہیں, وکان امر اللہ قدر مقدورا, اللہ تعالیٰ نے جو بات اور اللہ تعالیٰ نے جو وقت جس آدمی کے لیے مقدر کیا ہے, ہم سب کا ایمان ہے اس بات کے اوپر میں کہ وقت کے آنے کے بعد نہ اس کے اندر میں تقدیم ہوتی ہیں نہ اس کے اندر میں تاخیر ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہی وقت مقدر کیا تھا اور اتنی ہی زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقدر کی تھی. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی رہنا چاہیے. حیات الصحابہ کی ایک روایت ذکر کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. حضرت علقمہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے. علقمہ بن حارث فرماتے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ علقمہ تم کون ہو, تو انہوں نے کہا انا مؤمن حقا یا رسول اللہ, میں سچا ایمان والا ہوں. تو آپ نے فرمایا لکل قول حقیقہ وما حقیقت قولک, ہر بات کی ایک حقیقت ہے, تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے اندر میں 15 صفات ہیں, وہ ساری باتیں میں نہیں بیان کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا 15 صفات ہیں, 5 باتیں ہم نے آپ سے سیکھی ہیں, 5 باتیں ہم نے آپ کے صحابہ کرام سے سیکھی ہیں, 5 تعلمنا من زمن الجاہلیہ, اور 5 باتیں ہم زمانے جاہلیت سے جانتے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ وہ 5 باتیں کون سی ہیں جو زمانے جاہلیت سے آپ جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 5 باتیں ہم نے اپنے آبا اور اجداد سے سیکھی ہیں. پھر انہوں نے وہ 5 باتیں بتلائی. الشکر عند الرخاء, نعمت کے ملنے کے موقع پر شکر کرنا, والصبر عند البلاء, مصیبت کے آنے کے موقع کے اوپر میں صبر کرنا, والصدق فی موطن اللقاء, اپنے دشمن کے ساتھ بھی سچ بولنا, والرضا بمرض القضاء, اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر میں راضی رہنا, اور 5ویں بات بیان فرمائی, وَأَلَّا نُزْهِرَ الشَّمَاتَ اِذَا حَلَّتِ الْبَلَاءُ عَلَى الْأَعْدَاء, کہ ہمارے دشمن پر بھی کوئی مصیبت آ جائے تو خوش نہیں ہونا چاہیے. جب یہ 5 باتیں انہوں نے بتلائی تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری یہ 5 باتیں ایسی معلوم ہوتی ہیں, ادبا فقہا علماء, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو لوگ آئے ہیں بڑے ادیب ہیں, بڑے فقہا ہیں اور بڑے علماء ہیں. تو یہ بڑی اونچی صفت ہے اس موقع کے اوپر میں کہ والرضا بمرض القضاء, اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہم اس فیصلے کے اوپر میں راضی ہیں. اور ہم سب مل کر کے لیے دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو صفات اپنے اندر میں پیدا کی تھی, اللہ تعالیٰ بولنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی ان صفات سے متصف فرمائے, مرحوم کی مغفرت فرمائے, ان کے والدین کو, اساتذہ کو, ہندوستان میں جو ان کی بہت بڑی فیملی ہیں, بڑا خاندان ہے, ان کے چچا جان مفتی احمد صاحب دیول بھی جو بہت بڑے ادارے کے بانی بھی ہیں, بہت بڑے ادارے کے محتمیم بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں جو بڑی بڑی جماعتیں کام کر رہی ہیں, مثلا مسلم پرسنل لا بورڈ ہیں, جمعیت العلماء ہے, یہ تمام کی تمام بڑی بڑی تنظیموں کے وہ گویا بانیوں میں سے اور ان کے ممبروں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. اس پیغام کے ذریعے سے ہم ان کو بھی اور یہاں ان کے والدین کو بھی اور ہندوستان کے تمام رشتہ داروں کو بھی تعزیت کا پیغام اور صبر کی تلقین اور مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا پر اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم
wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. That was one of the senior ulama of Darul Ulum Zakaria, Mawlana Abbas Sab, speaking and telling us with regards to Mufti Ismail Dehlavi rahimahullah. Very amazing. I wish I had the time to translate it. One thing Mawlana said, and on this we will conclude. He said Mufti Ismail was a person who always loved to hide the good he done. So one day he went for Umrah and he came back. And after a couple of weeks or a month or so, Mawlana Abbas Sab told him that you went to Umrah, you didn't tell us, you came back, you didn't tell us, no zamzam, no khajur. Then he said something, and that, he said, Mawlana Abbas Sab said, although I was his ustad, but it left a deep impression on me. And he says, Mawlana, har cheez zahir ki nahi hoti. Mawlana, everything is not needed to be told and mentioned about. And I think that is what we all go. Mawlana hid so much good he must have done. He hid it and he went, but by Allah, Allah subhanahu wa ta'ala knows that Allah subhanahu wa ta'ala is aware of the good that Mawlana had done. Our condolences to my ustad, Mawlana Abdullah, and the family, and everyone at large as well. Also, we had an option of 7 different people that have passed away since our last program. And inshallah, we have another one, Mawlana Ali, that passed away today, a very senior alim, and there are many other ulama that passed away. Please do join us next week again, inshallah, as we profile and we learn from those people who are under the shade and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.